تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے مقبول عام سلسلے دار الافتاء اہل سنت کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ سلسلے کے آغاز سے پہلے حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائیے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے اور اس کی فضیلت دیگر فرائض سے بڑھ کر ہے۔ کم و بیش 700 مرتبہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا تذکرہ فرمایا، جا بجا اس کے احکامات ذکر فرمائے۔ قیامت کے روز جو سب سے پہلا سوال ہوگا عبادات میں سے، وہ نماز سے متعلق ہوگا۔ لیکن نماز کو پڑھنے سے پہلے اس کی شرائط کا پورا ہونا بھی ضروری ہے۔ انہی شرائط میں سے ایک شرط طہارت ہے، اور طہارت وضو کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے، غسل کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے۔ جو آخری ہمارا سلسلہ ہوا تھا اس کے اندر ہم نے وضو کے فرائض کو سیکھا تھا، اور اس کے اندر ہم نے وضو کے فرائض کی تفصیل کے ساتھ جو ہے اس کے مسائل ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی۔ دار الافتاء اہل سنت کے عالم دین ہمارے ساتھ موجود تھے، آج بھی الحمدللہ وہ موجود ہیں۔ ان سے عرض ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم اگلے سوالات کا آغاز کریں، جو پہلے ہم نے چار فرائض جو وضو کے ہم نے آخری سلسلے میں سیکھے تھے ان کی اگر دہرائی ہو جائے تو وہ ناظرین کے جو آج پہلی مرتبہ اس سلسلے میں شریک ہوئے یا جو پہلے بھی تھے اور اگر بھول چکے ہیں تو ان کو بھی فرائض کی یاد دہانی ہو جائے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ وضو کے اندر چار فرائض ہیں۔ پہلا فرض چہرہ دھونا ہے، اور دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، اور تیسرا فرض ہے سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا، یعنی سر کے اگر چار حصے فرض کیے جائیں تو کسی ایک حصے پر گیلا ہاتھ کا پھر جانا یا تری کا پانی کا پہنچ جانا، تو یہ تیسرا فرض ہے۔ اور چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، جو پاؤں کے اندر ایڑی سے اوپر جو ہڈی دائیں اور بائیں ابھری ہوئی ہوتی ہے اس کو ٹخنا کہتے ہیں، تو دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھل جانا، یہ چوتھا فرض ہے۔ تو پہلا فرض چہرہ دھونا مکمل، جو پیشانی میں جہاں بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک، یہ پورا چہرہ، یہ پہلا فرض ہے۔ اور دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، یہ دوسرا فرض ہے۔ اور تیسرا فرض ہے سر کا چوتھائی حصے کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔
حضور، اس میں ایک بات پہلے بھی بیان ہوئی تھی تفصیل کے ساتھ، دوبارہ اگر آپ ارشاد فرما دیں کہ دھونے کی تعریف آپ نے کوئی مخصوص بتائی تھی، کہ عام لوگ طور پر تو لوگ گیلا ہو جانے کو دھونا سمجھتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ دھونا جو ہے کچھ قطرے بہ جائیں، اس کی کچھ وضاحت فرما دیں تاکہ جن کو یہ معلوم نہیں ان کو بھی معلوم ہو جائے۔
عوام اس کو سمجھتے ہیں دھونے کا مطلب یہ بس پانی پہنچا دینا، تو پانی کا جسم پر یا کسی چیز پہ لگ جانے کو دھونا نہیں کہتے۔ دھونے کے لیے بہنا ضروری ہے،
ٹھیک۔
اور وضو میں جو اعضاء وضو ہیں جیسے چہرہ ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہے، تو ان میں جو جو حصے ہیں یعنی بال، کھال، رواں، جو چیز ان کے اندر شامل ہے اجزاء جسم کے، تو ان میں سے ہر چیز پر کم از کم دو دو قطرے کا بہ جانا، اس کو کہیں گے دھونا۔ اور اس طرح کے دو دو قطرے ہر حصے پر بہ گئے، جو حصہ وضو میں دھونا ضروری ہے ہر حصے پہ دو قطرے بہ گئے، تو فرض ادا ہوا ہے۔ جبکہ سنت یہ ہے کہ تین مرتبہ دھونا، تو ایک مرتبہ دھونا یہ دو قطرے بہنے سے حاصل ہوگا، اور تین مرتبہ دھونا کسی حصے پر 6 قطرے بہنے سے حاصل ہوگا۔ تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم قطرے چونکہ اعضاء وضو پہ ہم جب پانی بہاتے ہیں تو اس وقت ہم یہ آئیڈیا نہیں لگا سکتے کہ کتنے قطرے بہے اور ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ بھی نہیں ہے. ایک ظن غالب کہ اس حصے پہ جو میں نے پانی بہایا ہے تو کم از کم دو دو قطرے بہ گئے فرض ہے.
نل سے جیسے دھوتے ہیں تو قطرے بہ ہی جاتے ہیں,
تو بے تحاشا پانی جب بہ رہا ہوتا ہے تو اس میں
یہ ضروری کہ ہم پانی بہا دیں. ہم جو ہاتھ گیلا پھیر دیتے ہیں نا تو اس سے تھوڑا شک
بس یہ کہ پانی جیسے سردیاں جیسے آج کل آ رہی ہیں نا, پانی کے قریب جانے سے تھوڑا سا ایک جھجک سی ہوتی ہے, ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے. تو اس میں زیادہ ہمارے ایسے وضو کرنے والے دیکھنے کو ملتے ہیں جن کو بعد میں سمجھانے کا موقع بھی مل جاتا ہے, کامیابی حاصل ہو جاتی ہے, کہ اب وہ کرتے کیا ہیں, صرف پانی کو ہلکا سا چہرے پہ لگا لیا اور مل لیا, وہ سمجھ لیے کہ چہرہ دھل گیا.
بالخصوص اوپر کا حصہ جو ہے وہ چھوڑ دیا,
اوپر کا حصہ یہ رہ جاتا ہے. یعنی یہ سمجھیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے کسی کو صبح ہم نے اٹھایا کہ ناشتہ کر لو, اس نے ہاتھ ہلکا سا پانی منہ پہ لگا دیا, تو یہ ناشتے والا چہرہ دھونا یہاں پہ مطلوب نہیں ہے بلکہ پورا چہرہ. اس کے اندر آپ سردی ہو گرمی ہو کوئی سا بھی موسم ہو, ہر حصے پر دو دو قطرے بہنا یہ فرض ہے.
ٹھیک,
اب یہ صرف پانی ہلکا سا یوں پھیر لینے سے نہیں ہوگا, یہ آپ کو پیشانی کی طرف ڈال کے اس کو بہانا ہوگا, سائڈوں پہ پانی بہانا ہوگا, اس طرف بہانا ہوگا, تو بہانے سے اوپر ڈالیں گے تو یہ نیچے بہتا ہوا آ
جائے
گا, اس طرح پھر یہ وضو.
ماشاءاللہ. تو مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے سنا کہ بہانہ جو ہے وہ صرف گیلا کرنے کو نہیں کہتے, کم از کم دو قطرے بہ جائیں. ضرور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حدث, یعنی وضو جو ہے نا وہ حدث لاحق ہو جائے, حدث طاری ہو جائے تو اب جو ہے وہ وضو لازم ہو جاتا ہے. یہ حدث کا لفظ آتا ہے کتابوں میں, یعنی جو نماز کے احکام پڑھتے ہوں گے یا اس کے علاوہ جو وضو سے متعلق کتابیں پڑھتے ہوں گے اس میں یہ لفظ آتا ہے. تو اس سے مراد کیا ہے, حدث کس کو کہتے ہیں؟
سب سے پہلے اس حدث کے حروف بھی بتا دوں تاکہ جنہوں نے یہ صرف سنا ہی سنا ہے اور پڑھا نہ ہو تو ان کو ہی پتہ چل جائے. حدث ہا دال اور سا,
جس کو سے بھی کہتے ہیں, اے دال اور سے بھی کہتے ہیں.
تو الف با تا کے بعد جو آتا ہے نا وہ حدث میں یہ لفظ پایا جاتا ہے. تو حدث کا معنی یہ ہے کہ ابھی حدث کی پہلے دو قسمیں, اسی دو قسموں کے ضمن میں اس کی تعریف بھی واضح ہو جائے گی. تو حدث کی دو قسمیں, حدث اصغر اور حدث اکبر.
اکبر اصغر اور اکبر.
حدث اصغر, اصغر مانے چھوٹا,
چھوٹا
حدث, اور اکبر مانے
بڑا.
حدث اکبر بڑا حدث. تو حدث اصغر کیا ہے, یعنی وہ چیزیں ایک انسان میں پائی گئیں کہ جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے.
ٹھیک,
جیسے خون نکل گیا وضو ٹوٹ جائے گا, اسی اگلے پچھلے مقام سے نجاست نکلی اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. تو جو وضو توڑنے والی چیزیں ہیں ان چیزوں کے پائے جانے کی وجہ سے ایک انسان پر جو بے وضوئی والی کیفیت ہوتی ہے,
ٹھیک
ہے, اس کیفیت کا نام ہے حدث اصغر.
ٹھیک ہے.
اور حدث اکبر کس کو کہتے ہیں؟ وہ اسباب پائے گئے کہ جن کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے, جنابت احتلام وغیرہ. تو جن کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے تو یہ جو ایک انسان پر غسل فرض ہونے کی جو کیفیت ہے جس کو جنابت بھی کہا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں حدث اکبر.
ٹھیک.
تو اب اس حدث اصغر کو دور کرنے کے لیے طہارت ضروری ہے. حدث اکبر یعنی جنابت غسل فرض ہو گیا تو اس بے غسل پن کو دور کرنے کے لیے بھی طہارت ضروری ہے. اب طہارت کی بھی پھر اسی طرح دو قسمیں بن جاتی ہیں.
صحیح.
حدث اصغر دور کرنے والی طہارت کو طہارت صغرا کہا جاتا ہے.
ٹھیک ہے.
اور حدث اکبر دور کرنے والی طہارت کو طہارت کبرا کہا جاتا ہے. طہارت صغرا وضو کو کہتے ہیں.
ٹھیک ہے.
کہ جب کوئی شخص بے وضو ہو گیا تو اب وہ طہارت صغرا یعنی وضو کر لیتا ہے تو اس کا وہ حدث دور ہو گیا, بے وضو ہونا ختم ہو گیا, اب یہ نماز پڑھ سکتا ہے, قرآن پاک چھو سکتا ہے, طواف کعبہ اس کے لیے کرنا جائز ہوگا. اسی طرح جو حدث اکبر ہے یعنی بے غسلہ پن جنابت تو اس کو دور کرنے والی جو طہارت ہے اس کو طہارت کبرا کہتے ہیں, یعنی کہ غسل.
ٹھیک ہے.
جو غسل کے فرائض ہیں ان کے مطابق غسل کا ادا ہونا یہ طہارت کبرا ہوتا ہے.
صحیح.
تو یہ حدث یعنی بے وضو ہونا, بے غسلہ ہونا, پھر اس کی دو قسمیں حدث اصغر حدث اکبر, اور ان کے ازالے کی پھر دو صورتیں وضو اور غسل, یہ طہارت صغرا اور طہارت کبرا کہلاتے ہیں.
اور یہ جو بھی لازم ہو وہ کرنی ضروری ہوگی ہم پر
جب جب ضرورت پڑے, جیسے اب نماز کا وقت ہے نماز پڑھنی ہے اور بے وضو ہے تو یہ حدث اصغر اس آدمی میں پایا جا رہا ہے. اب اس کو حدث اصغر یعنی بے وضوئی دور کرنے کے لیے وضو کرنا ہوگا.
ٹھیک ہے.
اور اگر کسی پہ غسل فرض ہو چکا ہے اور نماز پڑھنی ہے تو اس کو پہلے غسل کرنا ہے کیونکہ اس پہ حدث اکبر لاحق ہوا ہے, اس کو دور کرنے کے لیے طہارت کبرا یعنی غسل کرنا ضروری ہوگا.
اچھا، چونکہ ہمارا سلسلہ جو نا آج متفرق مسائل ہیں وضو کے، یعنی کوئی ایک خاص موضوع نہیں ہے، متفرق جیسے حدث کا سوال ہوا، ایسے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے پانی کے حوالے سے، مستعمل پانی سنتے بھی ہیں، مدنی قافلوں میں بھی جاتے ہیں وہاں پر بھی اس کی وضاحت ہوتی ہے، نماز کی کتابوں میں بھی، کہ مستعمل پانی سے وضو کیا جائے یا نہ کیا جائے، تو یہ مستعمل پانی یہ بھی ایک لفظ ہے، اس کی بھی وضاحت فرمائے کیا ہوتا ہے، یہ بھی ارشاد فرمائیے.
ایک تو ہوتا ہے پانی، پاک پانی،
پاک پانی،
ایک ہوتا ہے ناپاک پانی.
ٹھیک ہے، ناپاک پانی.
پاک اور ناپاک تو عام طور پہ لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے. مستعمل، مستعمل یہ استعمال سے بنا ہے.
ٹھیک ہے،
مستعمل کا معنی کسی چیز کو استعمال کر لیا گیا تو وہ چیز مستعمل ہوتی ہے. تو اب جب ہم وضو غسل کے حوالے سے اس بیان میں، ان مسائل میں جب یہ لفظ سنتے ہیں مستعمل، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی جو وضو یا غسل کرنے کے لیے ہم نے استعمال کرنا تھا تو وہ پانی استعمال ہو چکا.
ٹھیک ہے،
مستعمل ہو چکا، اب یہ وضو اور غسل کے قابل نہیں ہے. اب یہ مستعمل کب ہوتا ہے؟
ٹھیک ہے،
جب کوئی شخص بے وضو ہے، وضو تھا، کسی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا، اب اس کے وضو ٹوٹنے کے بعد اس نے ہاتھ بھی نہیں دھویا.
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے، یا کسی پہ غسل فرض ہو گیا.
ٹھیک ہے،
اب اس کے جسم پر حدث طاری ہو گیا، چاہے حدث اصغر یا حدث اکبر. اب یہ بے غسل آدمی یا بے وضو شخص اگر کسی بالٹی کے پانی میں ہاتھ ڈال دیتا ہے بے دھلا،
ٹھیک ہے،
بالٹی میں یا لوٹے میں پانی بھرا ہے اس میں، یا جگ میں پانی بھرا ہے اس میں، اگر اس کا بے دھلا ہاتھ گر چلا جاتا ہے تو اب وہ پانی ہو گیا مستعمل،
استعمال شدہ،
استعمال شدہ ہو گیا.
ٹھیک
ہے، اب اس مستعمل ان معنوں میں کہ جب انسان کے اعضا پر پانی لگتا ہے، بہتا ہے، تو اس جگہ سے حدث دور ہو جاتا ہے.
اچھا، وہ اب وہ حصہ پاک ہو جاتا ہے،
حدث دور ہو گیا، اب اتنا حصہ پاک ہو گیا.
ٹھیک ہے،
جس حصے پہ پانی نہیں لگا وہ ابھی تک اس پہ حدث ہے، لیکن جس حصے سے پانی بہ گیا تو اس سے اس پانی نے حدث کو دور کر دیا، یعنی وہ پانی استعمال میں آ گیا. جب استعمال میں آ گیا تو اب یہ پانی وضو کے حوالے سے دیگر اعضا پر استعمال کرنے کی صورت میں وضو نہیں ہوگا. یا اسی طرح غسل کا معاملہ تھا، بے دھلا ہاتھ اس نے بالٹی میں ڈال دیا تو وہ پانی مستعمل ہو گیا. اب یہ مستعمل پانی غسل کے قابل نہ رہا، ناپاک نہیں ہے.
ٹھیک ہے، اچھا، ناپاک نہیں کہیں گے؟
نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ پانی ناپاک ہو گیا جیسے کہ بچے کا پیشاب.
ٹھیک ہے،
تو جس طرح یہ ناپاکیاں ہوتی ہیں اس طرح یہ پانی، یعنی اس کو ناپاک نہیں کہیں گے. یہ ہے مستعمل، ہوتا یہ پاک ہے.
ٹھیک ہے،
لیکن وضو اور غسل کے قابل نہیں رہتا. اس کے ذریعے کپڑے دھوئے جا سکتے ہیں.
ٹھیک، کپڑے دھوئے،
گھر کا فرش دھویا جا سکتا ہے،
پیا جا سکتا ہے.
پینا مکروہ ہے.
اچھا، اس کو
مستعمل پانی کا پینا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر کسی نے پی لیا تو گناہ نہیں ہے.
صحیح،
لیکن اب جب پانی مستعمل ہو گیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ پانی وضو اور غسل کے قابل نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے، یہ پاک ہے لیکن اس سے وضو غسل نہیں ہوگا.
صحیح،
اگر پانی مستعمل ہو گیا تو اب اس کو قابل استعمال بنانے کی کیا ضرورت؟
یعنی اتنی بڑی بالٹی ہے، ہم نے انگلی ڈالی اور سارے
اب ہاتھ چلا گیا،
کیسے اسے بچائے؟ پانی ہے ہی نہیں ہمارے پاس،
اب پانی نہیں ہے یا مزید پانی نہیں ہے. تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ، آج کل سردیاں قریب ہیں، اب کسی نے گرم پانی بالٹی میں ڈالا، ٹھنڈا بھی اس میں مکس کر لیا، اب ٹھنڈا گرم مکس ہو کے نہانے کے قابل ہو گیا، لیکن بے دھیانی میں ہاتھ چیک کرنے کی وجہ سے پانی میں ہاتھ ڈالا تو پانی مستعمل ہو گیا، وضو غسل کے قابل نہیں ہے. اب اس کو قابل استعمال بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ نل کھول دیں.
ٹھیک ہے،
نل کھولنے کے بعد اس پانی بالٹی میں پانی آ رہا ہوگا نل کا، اور یہ پانی بالٹی سے چھلک کر گر رہا ہوگا. جب یہ بہنے کا عمل کچھ دیر ہو جائے تو یہ بالٹی کا پانی دوبارہ قابل استعمال ہو گیا. اب اس سے وضو بھی ہو سکتا ہے، اس سے غسل بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح لوٹے کے پانی کو اگر مستعمل ہو گیا تو اوپر سے کوئی اور پانی ڈالتے رہیں یا نل کے نیچے اس لوٹے کو لے جائیں تو لوٹے کا پانی قابل استعمال ہو جائے گا. تھوڑی سی اس میں اگر ٹیکنیک استعمال کی جائے کہ اس کو بہتا ہوا پانی بنا دیا جائے، جاری پانی کے حکم میں لے آئیں تو وہ دوبارہ قابل استعمال ہو جائے گا. اچھا، یہ مستعمل پانی کا مزید یس کرتا چلوں کہ مستعمل پانی کتنی مقدار میں پانی ہو تو مستعمل ہوگا.
ٹھیک ہے،
اب جیسے نہر کا پانی بہتا ہوا جا رہا ہے،
ہاتھ ڈال دیا تو مستعمل،
ہاتھ کیا ہو، پورا آدمی بھی اگر نہر کے اندر چلا جائے
کچھ نہیں
تو پانی مستعمل نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے،
اسی نے بڑا تالاب ہے،
صحیح،
اس میں اگر کوئی نہا رہا ہے یا ہاتھ بگے دولا ڈال دیتا ہے تو پانی مستعمل نہیں ہوگا.
بڑا تالاب کیا ہے؟
یہ بڑا تالاب یہ ہے دہ دردے.
اچھا, جو ہم نے آخری سلسلے میں
سنا تھا کہ دہ دردے یعنی یہ بیچ کی انگلی کے سرے سے لے کے کوہنی تک
ایک ہاتھ,
یہ شریعت اعتبار سے ایک ہاتھ ایک گز شرعی گز کہلاتا ہے.
شریعت ورنہ گز تو آج کل
گز
بڑا ہوتا
تو
ہے,
36
کپڑے والا بڑا ہوتا ہے,
تو وہ 36 انچ تقریباً ہوتا ہے. تو یہ یہاں پر اس انگلی سے بیچ کی انگلی کے سرے سے لے کے کوہنی تک اس کو
یہ ایک گز, جو گز ہے
شرعی گز.
ٹھیک ہے,
تو اگر کسی جگہ کی لمبائی 10 ہاتھ ہو اور اس کی چوڑائی بھی 10 ہاتھ ہو, تو اس طرح اگر کوئی چوکور حصہ چورس حصہ اسکوائر حصہ اگر ہم زمین کا ہمارے پاس ہے, تالاب ہے, اور 10 10 اس طرح یہ ہاتھ اس کی لمبائی چوڑائی ہے, تو درمیان میں جو گز بنیں گے وہ 100 گز بنیں گے, 10 ڈھائی 100. تو یہ گویا مربع 100 گز یہ جگہ جو ہو گئی. اس طرح یا اس سے بڑی اگر کوئی تالاب یا جگہ ہے اس میں پانی بھرا ہوا ہے, تو اس پانی میں اگر کوئی گیل بغیر دھلا ہاتھ ڈال دے تو وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا.
ٹھیک.
اب اس کو فٹ کے اعتبار سے, اب چونکہ یہ ہاتھ وغیرہ کی پیمائش لوگوں میں مشکل ہوتی ہے یاد رکھنا, تو 1.5 فٹ.
ٹھیک ہے, 1.5 فٹ
18 انچ یہ ایک گز کی مقدار ہے. تو یوں لمبائی 15 فٹ ہوگی.
ٹھیک ہے,
چوڑائی بھی 15 فٹ ہوگی.
ٹھیک ہے,
تو یہ 15 ضرب 15 225 فٹ, یعنی کوئی جگہ 225 فٹ مربع فٹ اگر جگہ ہے تو اس جگہ میں اگر پانی بھرا ہو, اس پانی میں کوئی بغیر دھلا ہاتھ ڈال دے تو وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا. 15 ضرب 15 225 فٹ اگر کوئی مربع فٹ ہوگی جگہ, تب وہ چاہے لمبائی میں ہو,
ٹھیک ہے,
چاہے چوکور ہو, بس کسی بھی طریقے سے اگر وہ لمبائی چوڑائی کے اعتبار سے ہے تو 225 فٹ مربع فٹ اس کو دیکھ لیں, اور اگر گول ہو
صحیح ہے
تو اس کے اندر 35 ہاتھ
35 ہاتھ
35 ہاتھ اس کی اگر پورا دائرہ بنتا ہے تو یہ اتنا کثیر پانی ہے جو بہتے ہوئے پانی کی حکم میں ہے. اور بہتے ہوئے پانی میں اگر کوئی ہاتھ ڈال دے بغیر دھلا یا بے غسلہ آدمی اس پانی میں چلا بھی جائے تو وہ پانی نہ ناپاک ہوتا ہے اور نہ ہی مستعمل ہوتا ہے.
اس میں گہرائی کا بھی کچھ اعتبار ہے کہ کتنا
گہرائی کا یہ ہے کہ جب ہم پانی کو زمین سے یوں ہلائیں ہٹائیں,
ٹھیک ہے,
تو زمین نظر نہ آئے. زمین نظر آنے کا مطلب یہ ہے کہ پانی ہٹ کے زمین خالی
یا جو بھی بنا ہو
ایسا نہ ہو, بلکہ اتنا پانی ہو کہ اگر ہم ہٹانا بھی چاہیں تو نیچے پانی موجود ہو.
ٹھیک ہے, تو ہوس جو عموماً بناتے ہیں گہرے تو ہوتے ہیں,
تقریباً
صرف مسئلہ ہے لمبائی چوڑائی بعض جگہ چھوٹی رکھ دی جاتی ہے, تو اس کے اندر دیکھ لیا جائے کہ وہ چھوٹی ہے بڑی.
اس کے اندر یہ خاص خیال رکھیں کہ اوپر ٹنکیوں میں تو عام طور پہ پانی مستعمل نہیں ہو پاتا, لیکن جو ٹینک ہوتے ہیں گھروں میں
نیچے زمین کے اندر ہوتے ہیں
تو وہ عام طور پہ اتنے چوڑے لمبے نہیں ہوتے کہ 15 فٹ اس کی یہ 15 فٹ چوڑائی لمبائی اتنا نہیں ہوتا, زیادہ سے 8 فٹ 10 فٹ اس طرح لمبائی چوڑائی کے حساب سے ہوتے ہیں. تو وہ اتنا بڑا ٹینک نہیں ہوتا, اس میں اگر بغیر دھلا ہاتھ اس کے پانی کے اندر چلا گیا تو وہ ٹینک کا پانی مستعمل ہو گیا.
ٹھیک ٹھیک ٹھیک,
تو اب اس کو قابل استعمال بنانے کے لیے کہ اس ٹینک کے اندر پانی بھرتے رہیں یہاں تک کہ پانی اس کے ڈھکن سے ابل کر بہنے لگ جائے,
باہر آنا شروع ہو جائے,
تو اب یہ بہتے ہوئے پانی کے حکم میں ہو جائے گا اور اس ٹینک کا پانی بھی قابل استعمال ہو جائے گا, وضو غسل اب کر سکتے.
تو یہ احتیاط مدنی چینل کے ناظرین آپ سے عرض ہے کہ اس کے حوالے سے بالکل پہلے اپنے گھروں کے جو ٹینک ہے ان کا سائز بھی لے لیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ کیا ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو گیا ہو تو اس کو مستعمل پانی کو قابل استعمال بھی بنا لیا جائے. حضور ایک اور مسئلہ ہے وضو غسل سے متعلق, لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ عموماً جو ہیں خواتین اسلامی بہنیں جو ہیں ناخنوں پر نیل پالش لگا لیتی ہیں اور وہ اس کی تہ وغیرہ کچھ جم جاتی ہے, تو اب اگر نیل پالش لگی ہوئی ہے کچھ اور شے لگی ہوئی اس طرح کی, تو اب وضو غسل ان پر لازم ہے, تو انہوں نے کیا تو کیا ان کا وضو غسل ہو جائے گا؟
جو نابالغ بچے ہیں ان سے تو وضو کا مطالبہ نہیں.
ٹھیک ہے,
ان کا جو بالغ ہو چکی ہیں تو ان کو وضو کرنا ہوگا نماز کے لیے. اب جب وضو کرنا ہوگا تو وضو میں نیل پالش جو ناخنوں پہ لگی ہوگی,
ٹھیک ہے,
تو اس کی ایک تہ جم جاتی ہے جس کی وجہ سے پانی نیل پالش کے اوپر سے تو بہتا رہے گا
جسم سے,
لیکن جو ناخن ہے
ٹھیک ہے
اس پہ پانی نہیں بہے گا.
ٹھیک,
تو اب ان پہ لازم ہے کہ اگر نیل پالش لگا لی تو نیل پالش لگانا ویسے جائز ہے, نیل پالش لگانا
جائز
ہے, لیکن جب نماز کا مسئلہ آئے گا, نماز کا وقت ہوگا, نماز پڑھنی ہوگی تو اس کو چھڑانا ضروری ہے.
ٹھیک,
بغیر چھڑائے اس ایسی پانی بہا لیں گی تو وضو بھی نہیں ہوگا, اور اگر غسل فرض تھا تو غسل بھی نہیں ہوگا. تو اس طرح نمازیں اگر کسی نے یوں پڑھی ہیں کسی اسلامی بہن نے تو وہ نمازیں نہیں ہوئی.
اچھا,
اس کو ان نمازوں کا اندازہ لگانا ہوگا جو نمازیں اس طرح نیل پالش لگی ہوئی حالت میں پڑھی ہیں, وہ ایسی وضو غسل بھی کیا ہے, تو اگر غسل بھی ایسی کیا تو غسل بھی نہیں اترا.
ٹھیک ٹھیک,
تو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے.
یعنی آپ کی بات سے تو یہ پتا چلا کہ جسم کے اوپر اگر کسی شے کی تہ ہے اس تہ پر سے پانی گزرا تو پر وضو غسل نہیں ہوگا.
اگر اس تہ کی وجہ سے جسم پہ پانی نہیں دے رہا,
مثال کے طور پہ سردیوں کا موسم آ رہا ہے, لوگ جو ہے کولڈ کریمیں لگاتے ہیں اور مختلف طرح کے کیمیکل استعمال کیا جاتے ہیں, تو اب وہ اگر لگا ہوا ہے ہاتھ پر, لگا ہے چہرے پر, لگا ہے, اب وضو کیا تو کیا وضو وغیرہ ہو جائے گا؟
اصل یہ کولڈ کریم وغیرہ کا اور نیل پالش کا تھوڑا سب کو فرق بھی واضح ہوتا ہے کہ نیل پالش جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کی باقاعدہ تہ جمتی ہے, وہ آہستہ آہستہ چھٹ رہی ہوتی ہے, باقاعدہ محسوس ہوتا ہے اس کی ایک تہ ہے. لیکن جو کولڈ کریم یا اس طرح مختلف لوشن سردیوں کے حوالے سے یوز کیے جاتے ہیں چہرے کی خشکی, ہاتھ پاؤں کی خشکی دور کرنے کے لیے, تو وہ اصل میں چہرے پر اس مل لیے جاتے ہیں, اس سے چہرہ چکنا ہو جاتا ہے, چکناہٹ آ جاتی ہے, خشکی دور ہو جاتی ہے, لیکن اس کی تہ نہیں جمتی.
اچھا,
اس کی چہرے پر یا ہاتھوں پہ تہ نہیں جمتی. ہاں اگر کسی نے کولڈ کریم نکالی اور یوں ہی لگا دی,
بالکل اس کی لیپ دیا,
اس کا لیپ لگا ہوا ہے,
ٹھیک ہے, رگڑا نہیں اس پر,
اس کو رگڑا نہیں, وہ کھال میں جذب نہیں ہوئی, سے اس کا انگلی میں لے کے جس طرح انگلی میں نکالتے ہیں ایک تہ جمی ہوتی ہے موٹی تہ, اس طرح موٹی تہ لگا دی, اب وضو کر رہا ہے تو بقیہ اعضاء پہ تو پانی بہ رہا ہے, لیکن جس حصے پہ کولڈ کریم لگی ہوئی ہے اور ابھی اس نے اس کو مسئلہ نہیں, اس کی موٹی تہ پڑی ہوئی ہاتھ پہ, تو اس حصے کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا,
ٹھیک ٹھیک ٹھیک,
اب وضو نہیں ہوگا. لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے, لوگ اچھی طریقے سے اس کو مسلتے ہیں, مسلنے کے بعد وہ کھال میں جذب ہو جاتی ہے, تو اب اس کی وجہ سے کھال اگرچہ چکنی محسوس ہوتی ہے, پانی اوپر سے پھسل جاتا ہے جلدی, لیکن وہ پانی جو بہتا ہے وہ کھال پر ہی بہتا ہے, وضو ہو جائے گا. اسی طرح سردیوں میں آپ نے جو بتایا, سردیوں بسوں کا پاؤں کی ایڑیاں پھٹتی ہیں اور باقاعدہ وہ اس قدر بہت سے لوگوں کی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ ایڑیوں میں بالکل لکیریں پڑ جاتی ہیں,
وہ کافی
موٹی موٹی وہ پھٹن سی ظاہر ہوتی ہے.
تو باب المدینہ اگر آپ سرد علاقوں میں جائیں تو چھوٹے بچوں کے یہ گال وغیرہ پھٹ جاتے ہیں, ہاتھ پھٹ جاتے ہیں, تو وہ خون تک وہاں سے نکلتا ہے.
تو اسی طرح یہ اگر کسی کے یوں ایڑیوں کا حصہ پھٹا اور وہ اس قدر پھٹا, بس اوقات موٹا سا منہ بھی بن جاتا ہے ان کا, چر جاتی ہے, اس میں عام طور پہ سردی کے اس اثرات سے بچنے کے لیے کریم لگائی جاتی ہے اور تہ اس کی باقاعدہ تہ اندر تک جاتی,
اندر گھس جاتا ہے, چلے جاتا. وہ کریمیں بھی عام کریموں سے ہٹ کر ہوتی ہیں موٹی, یعنی
جی جی. تو اس طرح کی اب اگر کسی نے کریم لگائی ہے اور وہ ان پھٹن کے اندر چلے گئی, باقاعدہ محسوس بھی ہو رہی ہے, تو اس کے اوپر سے پانی بہ جائے تو اس سے وضو ہو جائے گا, کیونکہ وہ ایک طرح کی دوا کا کام دے رہی ہے.
صحیح, تو دوائی کے اوپر سے اگر پانی بہ جائے,
اب مطلب وہ چونکہ اس کے اندر پانی جو بہے گا نا تو اور کھال کو کھولے گا, کھال پھٹے گی اور اذیت ہوگی. تو ایسی صورت میں اس کی رعایت ہے کہ جو اب ان پھٹن والے حصوں میں کریم اندر چلے گئی,
ٹھیک ہے,
پیوست ہو گئی, تو اس کے اوپر سے اگر پانی بھیجا تو اس سے
اگر وہ کریم نہیں لگائی اور ویسے ہی جلد پھٹی ہوئی, تو اب پانی اندر پہنچانا ضروری ہے, سوراخ جو بنے ہوتے ہیں, جھریاں بن جائیں,
جو حصہ اعضاء وضو کے اندر کھل جاتا ہے, ظاہر ہو جاتا ہے, تو ان میں پانی پہنچایا جاتا ہے,
ٹھیک ہے.
لیکن یہ چونکہ ایک بیماری ہے اور یہ تکلیف دہ چیز ہے, تو اس کے علاج معالجے کے ذریعے اگر کوئی کریم اندر لگا لیتا ہے تو اس کے اوپر سے پانی بہنے میں وضو ہو جائے گا.
اچھا حضور, یہ جرم دار چیزوں کی بات ہو رہی ہے, کئی لوگ جو ہیں وہ پیسے والے بھی عموماً یا کسی عذر کی بنا پر وہ پلاسٹک سرجری کروا لیتے ہیں ہاتھوں پر چہرے پر, تو وہ کوئی اس کی ماسک وغیرہ یا تہ چڑھ جاتی ہے, تو ایسے لوگوں کا وضو غسل کا کیا مسئلہ, وہ تو اٹھتی نہیں مستقل ان کے جسم کے.
دیکھیں وہ پلاسٹک سرجری اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پلاسٹک لگا دیا انہوں نے اپنے چہرے پہ, جسم کے مختلف جگہوں کے ٹیشوز,
ٹھیک ہے,
یعنی جیسے ران ہو گئی,
صحیح,
اس طرح کے عضو کی کھال کا بالکل باریک سی تہ,
ٹھیک ہے,
وہ اتار کے چھیل کر پھر وہ متاثرہ حصے پہ, کسی کا ہاتھ جل جاتا ہے یا چہرے بدنما ہو گیا تو اس کی بدنمائی دور کرنے کے لیے یہ پلاسٹک سرجری اس کو کہا جاتا ہے, تو وہ ہوتی جسم کی اپنی ہی.
اچھا, وہ کھال ہی لگائی, کھال لگا کے
پلاسٹک نہیں لگا,
ٹھیک ہے,
تو وہ کھال کو یعنی ٹیشوز لے کر, باریک سی کھال کی تہ لے کر وہ مناسب طریقے سے وہ جلد پر لگا دی جاتی ہے, جس سے وہ بدنمائی کا اثرات ختم ہو جاتے ہیں, دور ہو جاتے ہیں, تو وہ جسم کا ہی حصہ بن جاتا ہے,
ٹھیک ہے,
تو ویسے بھی وہ جسم کا حصہ تھا اور اب جب وہ لگ جاتی ہے تب بھی وہ جسم کا باقاعدہ حصہ بن جاتا ہے, اور اب اسی کے اندر جس طرح نارمل کھال ہوتی ہے اسی طرح اب وہ کھال بھی اس جیسی ہو جاتی ہے,
ٹھیک,
تو اس کے اوپر سے اگر پانی بہایا جاتا ہے تو اس سے وضو ہو جائے گا, غسل ہو جائے گا.
جزاک اللہ. آئیے کالیں لیتے ہیں, پہلی کال سنائیے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد فہد صدیقی اتواری ہے. میرا یہ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ سونے سے کیا وضو چھوٹ جاتا ہے, اور اگر ہم دو دونوں بیٹھ کر سو جائیں یا بس کے اندر, جو بس کے اندر اگر ہم بیٹھ کے سو جائیں تو اس سے کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ باہر شریعت میں جو لکھا ہوا ہے نمائز شرائطوں کا بیان اور مفتیات, اس سے کیا مراد ہے؟ براہ کرم میری رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی اور کال ہے تو وہ بھی سنا دیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا سوال یہ ہے کہ غسل میں وضو ہوتا ہے, اس سے اس کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں؟
وضو میں غسل میں وضو ہوتا ہے کہ نماز؟ پہلے کالر ہیں, ان کے دو سوالات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں ٹوٹ جاتا ہے؟ جیسے آپ نے کہا نا کہ اسباب ہوتے ہیں, ان سے حدث آ جاتا ہے, وضو ٹوٹ جاتا ہے. بالخصوص وہ پوچھ رہے ہیں کہ بس کے اندر جیسے ٹیک لگا کر سو جاتے ہیں یا کہیں گھر میں کرسی پر بیٹھ کے سو گئے, اس سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟
دیکھ, مطلقاً سونا, کسی کو نیند آ جائے
ٹھیک ہے,
تو مطلقاً نیند آنے سے, یعنی نیند آنا سے وضو نہیں ٹوٹتا
ٹھیک.
لیکن نیند کی بعض کیفیات ایسی ہوتی ہیں, بعض حالتیں انسان کی ایسی ہوتی ہیں سونے کی کہ جن حالتوں میں اگر کوئی سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے
ٹھیک.
اب اس کا قاعدہ کلیہ فقہ کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ انسان جس چیز پہ بیٹھتا ہے, جو سورین ہے
ٹھیک ہے,
تو اس کی سورین اگر جمی ہوئی ہوں
ٹھیک ہے,
جیسے اس وقت پوزیشن ہے بیٹھنے کی
ٹھیک ہے,
تو اس طرح میں جم کے بیٹھا ہوں
صحیح,
کرسی اس حالت میں کرسی پہ میں بیٹھا ہوں, اور اس حالت میں اگر مجھے نیند آ جائے
ٹھیک ہے,
چاہے آدھے گھنٹے, ایک گھنٹے, دو گھنٹے کی نیند آ جائے
ٹھیک ہے.
عام طور پہ سفر بسوں میں جو کیا جاتا ہے اس میں اگر کوئی سو رہا ہے اور اچھی طرح سے جم کے بیٹھا ہوا ہے
ٹھیک ہے,
تو ایسی صورت میں اگر اس کو باوضو تھا, نیند آ گئی, تو اس حالت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹوٹے گا کب؟
صحیح ہے,
جیسے کوئی کروٹ لے کر سو رہا ہے,
لیٹا ہوا,
لیٹا ہوا ہے, چت لیٹا ہوا ہے یا کروٹ لے کے سو رہا ہے, جس میں اس کے سورین زمین سے اڑ گئے, ایک یا دونوں, ایک یا دونوں سورین زمین پہ جمے ہوئے نہیں ہیں اور اس حالت میں وہ سو گیا, اور وہ سونے کی کیفیت ایسی ہے کہ اب وہ ایسی نیند آ گئی اسے کہ جس سے اس کی بیداری ختم, اب وہ نیند میں چلا گیا
ٹھیک ہے,
اور حالت کون سی ہے جس میں اس کے بیٹھنے کی جگہ سورین وہ زمین پر جمی ہوئی نہیں ہے, کسی سخت چیز پہ جمی ہوئی نہیں ہے, اور وہ کروٹ لے کے سو رہا ہے یا اس انداز میں سو رہا ہے کہ ایک سورین بھی اڑ گئی اور وہ سوتا رہا اور ایسی غفلت بھری نیند آئی کہ پتہ بھی نہیں چلا,
سونا کہتے ہیں,
تو اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا
ٹھیک ہے.
تو نارمل حالتوں میں چونکہ بیٹھنا, اگر جیسے یہ چیئر ہے, اس چیئر پہ بیٹھ کے اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا, لیکن اس چیئر پہ بھی بہت سے آڑے ٹیڑھے ہو کے, اگر جیسے عام طور پہ لمبا سفر ہوتا ہے اس میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بس میں سونے والے مختلف انداز میں سو رہے ہوتے ہیں, تو جس میں بس یہ کلیہ ذہن میں رہے کہ بیٹھنے کی جگہ سورین اگر وہ جماؤ اس میں باقی نہ رہے
ٹھیک ہے,
اور نیند آ گئی
صحیح,
تو اب وضو ٹوٹ جائے گا.
آپ نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ جب وہ لیٹا ہوا ہے اور کروٹ کے بعد ہے تو اس وقت پکا سویا ہو, یعنی وہ پکی نیند ہو غفلت والی, اگر اس کی ہلکی پھلکی نیند ہے تو اب کیا ہوگا؟
مطلب یہ ہلکی پھلکی, مطلب نیند آ گئی ایسی حالت کہ جو نیند آنے کو مانے نہ ہو,
صحیح,
اس حالت میں نیند آ ہی جاتی ہے
ٹھیک ہے,
تو کروٹ کے بل انسان با آسانی سو جاتا ہے, تو ایک سیکنڈ کی بھی نیند آ گئی تو اس میں وضو ٹوٹ جائے گا
ٹھیک ٹھیک. اچھا, دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ نماز کی کتابوں کے اندر, نماز کے احکام نامی کتاب میں بھی نماز کی شرائط, نماز کے مفسدات یہ لفظ لکھے ہوتے ہیں, یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟
نماز کے شرائط, شرائط کا معنی ضروری چیزیں, وہ ضروری چیزیں جو نماز پڑھنے سے پہلے ہوتی ہیں ان کو شرائط کہتے ہیں, اور جن چیزوں کا نماز کے دوران ہونا ضروری ہے ان کو فرائض کہتے ہیں. مفسدات کا معنی اس توڑنے والی چیزیں, خرابی پیدا کرنے والی چیزیں, تو وہ چیزیں جو نماز کو توڑ دیتی ہیں, خراب کر دیتی ہیں, فاسد کر دیتی ہیں, ان کو مفسدات کہتے ہیں. اور مکروہات وہ چیزیں کہ جو شریعت مطہرہ نے ناپسند فرمائی ہیں, ان کو مکروہات کہتے ہیں, ان سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے, لیکن نماز ناپسندیدہ ہوتی ہے. اب پھر مکروہ تحریمی تنزیہ یوں اس کی تفصیل آگے بن جاتی ہے.
انشاءاللہ ہم اپنے سلسلوں میں شرائط, مفسدات, مکروہات, یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. دوسرے کالر تھے, ان کا سوال یہ تھا کہ کیا غسل میں بھی وضو ہوتا ہے, یعنی اگر کسی پر وضو بھی لازم ہے, غسل بھی لازم ہے, یا غسل لازم نہیں ویسے ہی وہ غسل کر لیتا ہے, تو اب وہ وضو اس کا ہو گیا, نماز پڑھ سکتا ہے یا الگ سے وضو کرنا پڑے گا؟
یہ عام طور پہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ الجھن رہتی ہے کہ میں تو وضو نہیں کیا, غسل ہی کر لیا ڈائریکٹ. تو آپ نے غسل جو کیا اس میں کیا کیا کام کیے؟
ٹھیک,
پورے جسم پہ پانی بہایا, اس میں چہرہ بھی تھا وہ بھی دھل گیا, ہاتھ تھا وہ بھی دھل گیا, سر پہ پانی بھی خوب پڑا,
ٹھیک ہے,
اور پاؤں بھی دھل گئے.
صحیح ہے.
تو جو اعضائے وضو ہیں ان پہ اچھی طرح غسل میں پانی بہ جاتا ہے.
ٹھیک ہے.
اگر اعضائے وضو میں کوئی حصہ باقی, پانی بہنے سے دو دو قطرے بہنے سے باقی نہ رہا, تو غسل بھی ہو گیا, وضو بھی ہو گیا.
نیت کی حاجت نہیں,
اب اس میں نیت کی حاجت نہیں ہے. اور اگر کسی نے نیا وضو نہیں کیا اور ایسے ہی غسل کر کے وہ ڈائریکٹ مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے, تو نماز بھی ہو جائے گی.
ٹھیک.
ہاں, غسل کے کرتے وقت غسل کی ابتدا میں نماز جیسا وضو کرنا سنت ہے.
ٹھیک.
تو اگر کسی نے وضو نہیں کیا تو غسل میں آٹومیٹک وضو ہو جاتا ہے.
صحیح.
لیکن سنت سے محروم,
سنت سے محروم. تو نیت کر لے تو ثواب بھی حاصل ہو جائے گا.
ہاں, تو اس وضو کی نیت کر کے وضو کریں.
حضور آپ نے فرمایا تھا کہ پلاسٹک سرجری جو ہوتی ہے وہ پلاسٹک نہیں ہوتی, انسان ہی کے جسم کا کچھ حصہ جو ہے وہ دوبارہ اس کو کاٹ کر لگا دیا جاتا ہے, تو وہ اسی کا حصہ, اس میں مسئلہ نہیں ہے. بعض لوگ مصنوعی بال لگواتے ہیں, وہ دوسرے لوگوں کے ہوتے ہیں یا پلاسٹک کے ہوتے ہیں یا کسی اور شے کے ہوتے ہیں یا کسی جانور کے بال ہوتے ہیں, تو اب وہ لگ جاتے ہیں. ٹیکنالوجی ایسی ہو چکی ہے کہ جسم پر لگ جاتے ہیں, تو اب تو وہ اس کے جسم کا حصہ نہیں ہے, وہ لگے ہوں, اب ان پر پانی بہانا ہے یا مسا کرنا ہے, تو کیا ہو جائے گا وضو؟
اب یہ سروں پہ جو بال لگانے کا جو عمل ہے, جن کے سروں سے بال رخصت ہو گئے, اب پھر وہ بال لگا کے دوبارہ سے اسی حالت کو واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں.
ٹھیک ہے.
تو اس کے اندر یہ ایک تو ہوتا ہے وگ,
اچھا,
جو باقاعدہ سر پہ لگاتے ہیں پھر اتار کے رکھ دیتے ہیں سوتے وقت.
ٹھیک ہے.
یہ بچے بھی کھیل لیتے ہوں گے ان سے.
جی جی.
جو اتر جاتی ہے. جی. وہ بار بار اس کی طرف ٹینشن ہوتی ہے کہ اتر تو نہیں رہی.
ٹھیک ہے.
تو یہ جو ویگ ہے نا, جو اتارتے چڑھارتے رہتے ہیں, تو
है.
یہ چونکہ جسم کا حصہ نہیں بنا.
صحیح ہے.
یہ جسم کا حصہ है. نہیں بنا. تو اس صورت میں اگر کسی نے وضو میں مسا کرتے وقت اس ویگ پہ ہاتھ پھیر دیا,
ٹھیک ہے,
تو چونکہ یہ ویگ سر کے قدرتی اصلی بال نہیں ہے.
ٹھیک.
اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے فقہ قرآن میں لکھا ہے کہ کوئی عورت سر پہ مسا کر رہی ہے اور دوپٹہ بھی ہے, تو وہ دوپٹے کے اوپر سے ہاتھ میں پھیر لے, یا ٹوپی کسی نے پہنی ہوئی جالی والی اور اس جالی والی ٹوپی پہ ہاتھ پھیر لیتا ہے, تو وہ ساری ہاتھوں کی تری وہ ٹوپی میں ہی جذب ہو جائے گی, بالوں کے اندر نہیں آئی. دوپٹہ ہی ہاتھ کی تری کو جذب کر لے گا. یا امامے پہ ہاتھ رکھا تو امامے کے کپڑے نے ساری تری کو جذب کر لیا, تو سر میں بالوں میں تری نہیں پہنچی, تو اس طرح مسا نہیں ہوتا. تو جو وگ ہے اگر اس کے اندر کسی نے, اس پہ کسی نے یوں ہاتھ پھیر لیا وگ کے اوپر, تو چونکہ وہ وگ کی حیثیت ٹوپی کی طرح ہے, اور ٹوپی پہ گیلا ہاتھ پھیرنے سے اگر سر کے اصلی حصے پر چوتھائی حصے پہ نمی نہیں آئی,
ٹھیک ہے,
تو مسا نہیں ہوا.
صحیح ہے.
تو اس طرح وگ پہ کسی نے ہاتھ پھیر لیا تو مسا نہیں ہوگا.
اچھا,
اب جو دوسرا ہے جو باقاعدہ سرجری کر کے بالوں کو کھال کے اندر پیوست کر دیتے ہیں, تو اب وہ جیسے قدرتی بال ہوتے ہیں, تو اسی طرح وہ بالوں کا حصہ, سر کا ایک حصہ بالوں کی طرح بن گیا, انسانی جزو کی حیثیت اس نے اختیار کر لی. تو اب نہاتے وقت ان بالوں کا گیلا ہو جانے سے سر کے اندر پانی پہنچ, جڑوں میں پانی پہنچ جانے سے غسل ہو جائے گا. وضو کے اندر اگر کسی نے چوتھائی حصہ ان بالوں کا بھی اگر تر کر لیا,
ٹھیک ہے,
جو سر پہ چوتھائی حصہ سر کا بنتا ہے, اتنے حصے کے نقلی بالوں کو تر کر لیا, تو مسا ہو جائے گا, بشرطے کہ یہ بال سر کے اندر پیوست ہوں.
ٹھیک ٹھیک. اچھا حضور, یہ کوئی چوٹ لگ جاتی ہے, ہڈی ٹوٹ جاتی ہے, تو پلاسٹر چڑھا دیا جاتا ہے, پٹی بھی باندھتے ہیں, زخم میں پٹی باندھتے ہیں, ہڈی ٹوٹتی ہے تو پلاسٹر چڑھ جاتا ہے, اس پر بھی پٹی بندھی ہوتی ہے, تو اب وہ جسم سے اوپر ایک نئی چیز آ گئی ہے, تو اب کیا کریں؟ وہ اتر تو نہیں سکتی, تو اس پر مسا کرنا یا دھونے سے کام چل جائے گا یا اس کو اتارنا ضروری ہے؟
اب چونکہ اس کے اندر یہ اعضاء وضو پر یا کسی پہ غسل فرض تھا,
جسم پر بندھی ہوئی پٹی,
گھٹنے کا یہ پورا حصہ پلستر میں آ گیا, تو اب یہ بسا اوقات بہت آزمائش والا معاملہ ہوتا ہے, اور یہ کئی کئی ہفتے تک یہ سلسلہ پلستر کا جاتا ہے. تو شریعت مطہرہ نے ایسے موقع پہ یہ آسانی فرمائی ہے کہ جب کوئی شخص اس طرح کی پٹی یا پلستر چڑے ہونے کی بنا پہ اصل حصے جسم کو نہیں دھو سکتا, تو اب اس پلستر کے اوپر ہاتھ گیلا کر کے, اس پلستر کے اوپر وہ گیلا ہاتھ کر کے پھیرتا رہے.
ٹھیک
ہے, تو یہ مسح کرنا کہلاتا ہے.
صحیح,
مسح پٹی پہ مسح یا پلستر پہ مسح, یہ کرنا گویا اس حصے کو دھونے کے قائم مقام ہو جاتا ہے. اب پٹی پلستر تو چونکہ کافی دن اور ہفتے تک چلا جاتا ہے معاملہ, پٹی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ زخم اگر آ جائے تو زخم پہ پانی لگنے سے زخم دیر لگاتا ہے ٹھیک ہونے میں. تو اب یہ شریعت نے رخصت دی ہے کہ پٹی باندھے, اس زخم والے حصے پہ پانی بہنے سے بچائے تاکہ جلدی یہ صحت مند ہو جائے. تو اب یہ جب کسی نے پٹی باندھی اور وہ پٹی ایسی ہے کہ یہ زخم میں پانی نقصان پہنچاتا ہے, اب وہ پٹی باندھی ہے تو اوپر سے وہ مسح
کر لے,
گیلا ہاتھ کر کے اوپر سے وہ مسح کر لے.
ٹھیک ہے,
اور اگر وہ زخم کی وجہ سے نہیں لیکن جیسے بس اوقات پٹھا کھنچ گیا یا کچھ اس سے موچ آ گئی, اس لیے پٹی باندھی,
گرم پٹی باندھتے ہیں,
اب گرم پٹی, اب وہ دوبارہ اگر ایسی پٹی باندھ سکتا ہے کھول کے,
ٹھیک ہے,
اگر وہ پٹی کھول کے دوبارہ اسی طرح باندھ سکتا ہے تو اس کو حکم ہے کہ کھول کے پانی وضو پانی بہائے اور پھر دوبارہ باندھ لے,
لازم ہوگا اس پر.
جی, اور اگر وہ دوبارہ ویسی نہیں باندھ سکتا,
ٹھیک ہے,
یہ اس طرح جس طرح باندھنی مطلوب تھی, جس طرح باندھنے سے وہ جلدی صحیح ہو جاتا, یہ کھول لے گا باندھ نہیں سکے گا, تو اب اس کو حکم یہ کہ اس کو نہ کھولے, اپنا گیلا ہاتھ کر کے اس پٹی پہ پھیر لے. اب اس پٹی پہ ہاتھ پھیرنے میں یہ خیال رکھے کہ کوئی حصہ ہاتھ پھیرنے سے باقی نہ رہے.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ, ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو چکا. الحمدللہ ہم نے وضو کے متفرق اور عمدہ مسائل الحمدللہ ہم نے سیکھے. انشاءاللہ عزوجل آئندہ بدھ بھی جو ہمارا سلسلہ دار الافتاء اہل سنت ہوگا اس میں وضو سے متعلق ہی, طہارت سے متعلق ہی مسائل انشاءاللہ شامل کیے جائیں گے. پیر منگل کو بھی سلسلہ ہوگا, اس میں بھی مختلف موضوعات ہوں گے. اللہ تعالیٰ عزوجل سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علی محمد, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.